Salam balantar salama.
Salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Wajjal.
Mardiya durud bhejega Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Wajjal. Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر
صلوات
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بجيغا محمد وعلى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے انتہائی شکر ہے کہ ہمیں سید الشہداء کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا ہے ان کے ماننے والوں میں سے قرار دیا ہے جس فرش عذاب پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک سید الشہداء کے عزاداروں میں قرار فرمائے پرچم عزاداری کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمایا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
بلا کسی تمہید کل ہم نے چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے سب سے پہلے ان عرائض کو خلاصے کے طور پر ایک دفعہ عرض کریں گے اور انشاءاللہ چند اہم مطالب جو اس میں اضافہ کرنے تھے اس کی طرف اشارہ کریں گے درود بھیجے گا محمد و علی محمد
اللہم صلی علی محمد و علی محمد
کل ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلوائی تھی اور وہ موضوع یہ تھا کہ ہم کس طریقے سے اپنی اگلی نسل کو دین کا پیغام دے سکیں اور یہ پوائنٹ اس میں جو بیس پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ اولاد ہمارے لیے انتہائی اہم ہے. ہماری اگلی نسلوں کو ہم نے اہل بیت کی عشق اور ان کی محبت کا پیغام دینا ہے. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, ایسا نہ ہو کہ جو پیغام 14 نسلوں نے محنت کر کے ہمیں دیا تھا ہم وہ پیغام اگلی نسل کو نہ دے پائیں, کہیں ایسا ظلم نہ ہو جائے ہم سے. پہلے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اپنی نسلوں سے بڑھ کر اور ایسے لوگوں کو بھی اہل بیت کا پیغام پہنچائیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا تھا. تو خدا نے کہا نعوذ باللہ تعالیٰ, ایسا نہ ہو کہ وہ تو پورا نہ ہوا جو تھا وہ بھی ہم سے رہ جائے. اس کا خطرہ ہمیں بہت شدید لاحق ہے, اور اس سلسلے میں ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ پیغام پہنچتا کیسے. اور جب اس پوائنٹ کے اوپر عرض ہوا تو پھر یہ بیان آیا کہ آج کی دنیا میں کسی کو کسی بات پر کنونس کرنے کے لیے جو ماڈرن لائف کے اندر یا بلکہ پوسٹ ماڈرن لائف کے اندر بیس ہے, وہ بیس کیا ہے. تو عرض ہوا کہ آرگومنٹ کے ذریعے سے یہ کام آج کل نہیں ہوتا. آج کل آپ میں سے جو لوگ جو تھوڑا بہت فلسفی اور آئیڈیالوجیز کے اوپر کام کر رہے ہوں وہ یہ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے فلسفرز اور آئیڈیالوجی کے ایکسپرٹس بھی ناول لکھ رہے ہیں. آج کل کوئی فلسفے کی کتاب نہیں لکھتا ہے. فلسفر کو بھی فلسفہ دینا ہو تو وہ ناول لکھتا ہے. کیوں؟ آج کل لوگ آرگومنٹس کو اسٹڈی نہیں کر رہے. تو آپ اگر آرگومنٹس دینے کی کوشش کریں گے, دلائل دینے کی کوشش کریں گے حتیٰ بچوں کے سامنے, تو وہ قبول نہیں ہو رہے. دوسری بات یہ تھی کہ لیگیسی کے تحت بولے رہے. تو ہم نے عرض کیا کہ لیگیسی ایک عرصے تک تو چلتی ہے, لیکن اس لیگیسی کا کچھ عرصے کے بعد پھر اثر ختم ہو جاتا ہے. تو لیگیسی سے بھی نہیں ہوتا ہے, فلسفی سے بھی نہیں ہوتا ہے. ایک چیز جس کا اثر ہوتا ہے اور آف کورس یہ کہ جبر تو ہو ہی نہیں سکتا, جبر کے ذریعے سے قطعا نہیں ہو سکتا. اچھا ایک اور معاملہ بھی تھا, وہ بھی برسبیل عرض کرتا چلوں, کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر نعوذ باللہ تعالیٰ کروا دیا جائے. کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر, مثال کے طور پر نعوذ باللہ ایسا ہو کہ زمیندار کسی بات کا ماننے والا ہو اور اس کے جو علاقے میں رہنے والے ہوں ان کو پتا ہو کہ بھئی اگر ہم اس کی طرح کریں گے تو اس کا دل ہماری طرف مائل ہو جائے گا, تو نعوذ باللہ تعالیٰ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ کام کرنا شروع کر دیں. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. درود بھیجے گا محمد علی محمد. اب اس میں آخری چیز جو رہ جاتی ہے وہ یہ کہ آپ سامنے والے کو اس بات پہ کنونس کر دیں کہ جو میں تمہیں فکر دینے کی کوشش کر رہا ہوں یہ تمہارے فائدے میں ہے. اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمہارے لیے پروڈکٹیو ہے, یہ تمہاری زندگی کے اندر ایسی چیزیں دے دے گی جو تمہیں کہیں اور سے نہیں ملنی, تو پھر وہ ملک چھوڑ کے یہاں پہ بھی آ جائے گا. وہ آج کل میں تجربے کرتا ہوں پوری دنیا میں جا کر, بہت سارے ملکوں کا موسم ہمارے ملک کے مقابلے میں انتہائی بیہودہ ہے. تو پھر ان ملکوں میں لوگ رہ کیوں رہے جب ان کا موسم اچھا نہیں ہے؟ تو یہاں لوگ رہتے کیوں ہیں؟ اس لیے رہتے ہیں کہ یہاں ان کو کوئی ایسی چیز ملنی ہے جس کے یہ طلبگار ہیں اور وہ اپنے ملک میں نہیں مل رہی ہے. اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ کراچی میں انتہائی شدید گرمی کا ایک دن تھا, تو میں گھر سے باہر نکلا کسی کام کی وجہ سے, ٹیکسی لینی پڑ گئی. ٹیکسی والے سے میں بات کر رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا میں سوات کا ہوں. میں نے کہا بھائی تمہیں کیا ہوئی تھی, مشکل پیش آئی تھی؟ میں تو چلو رہنے والا ہی کراچی کا ہوں, تو میں اس آگ کے جہنم میں یہاں رہنے پہ مجبور ہوں, تم سوات سے اٹھ کے آئے ہو یہاں رہنے کے لیے, تمہیں کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ اگر وہاں پر دال روٹی کمانے کا بھی کوئی امکان ہوتا تو میرا بھی دماغ خراب نہیں تھا کہ میں سوات چھوڑ کے یہاں تک آتا. کہنا ہے اگر دال روٹی کھانے کا بھی امکان ہوتا تو چھوڑ کے میں نہ آتا یہاں. تو بھائی کوئی تو وجہ رہی ہوگی آپ جس کی وجہ سے دیکھتے ہیں لوگ اپنی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. اب ہمیں اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ دیکھو بیٹا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں چاہیے ہے اور وہ اس کے پاس ہے. عمل کرو گے مل جائے گی, نہیں کرو گے محروم رہ جاؤ گے. اچھا جیسے ہم یہ کہتے ہیں فوراً سامنے والا ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ وہ جو چیز تم مجھے دینے کا وعدہ کر رہے ہو تمہیں ملی یا نہیں ملی؟ تمہیں ملی تھی یا نہیں ملی تھی؟ اب اگر میں اس سے کہوں کہ فرض فرما یہ جیسے آج گرم کی یونیورسٹی کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ کوئی یہاں کا گریجویٹ کسی آدمی کو ملے جو ابھی یونیورسٹی کا سلیکشن کر رہا ہے اور اس سے کہے کہ یہ یونیورسٹی دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں سے ہے، کہتا ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ اس کو یہ بتائے کہ مجھے گریجویشن کیے ہوئے 5 سال ہو گئے اور میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں، تو جو یونیورسٹی کا سلیکشن کرنے والا ہے وہ اس میں آنے والا ہے کیا؟ اب نہیں آئے گا، کیوں؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ یہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی ہے، لیکن اگر تم اس میں گریجویشن کرنے کے بعد 5 سال سے جاب ڈھونڈ رہے ہو تو تم کیا چاہتے ہو میں بھی تمہاری طرح لائن میں کھڑا ہو جاؤں؟ میں کیوں کھڑا ہوں؟ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی اگر میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی خاص چیز ہے جس کو لینے کے لیے تم آ جاؤ، تو وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ بھائی تم کیوں نہیں آئے، تمہیں ملا یا نہیں ملا؟ اچھا اب میرا اس کو جواب یہ ہوگا کہ اس میں ہے میری اپنی ویکنیس کی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اس پہ عمل نہیں کیا ہے، یہی ہوگا، اس میں اس کو کہوں گا اس میں تو ہے لیکن میرے اندر ایک ویکنیس ہے، اس ویکنیس کی وجہ سے نعوذ باللہ تعالی میں نے اس دین پر وہ عمل نہیں کیا جو مجھے کر لینا چاہیے تھا، اس وجہ سے مجھے وہ نہیں مل سکا جو یہ دے سکتا تھا۔ پہلا پوائنٹ جو ہمیں پتا چلتا ہے وہ یہ کہ اگر ہمیں اپنی اگلی نسل کو دین دینا ہے تو جتنے پرسن دین پہ خود عمل کریں گے اس سے زیادہ بہت مشکل ہے کہ دے پائیں۔ اچھا اس کو ایک اور انداز میں بھی عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد، بھجے الفاظ۔ بھائی ہمارے پاس دلائل میں سے کہ بھائی امامت کے نبوت کے دلائل کیا ہیں، کیوں امامت کی ضرورت ہے، کیوں نبوت کی ضرورت ہے، تو ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر رہنما نے خود 100% اسلام پر عمل نہیں کیا تو وہ کس طرح لوگوں کو اسلام کی دعوت دے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس پڑھانے کی طرح ایک سائنس نہیں ہے کہ مثال کے طور پر فرض فرمائیے میں 50 سال ہو جائے، میری عمر 30 سال سے میں فزکس پڑھا رہا ہوں اور ہر روز فزکس کو برا بھلا بھی کہتا ہوں، یہ بڑی غلط چیز ہے، لیکن میں 30 سال سے پڑھا بھی رہا ہوں اور بڑا اچھا ٹیچر میں سمجھا جاتا ہوں، یہ فزکس میں شاید چل جائے، کیمسٹری میتھمیٹکس میں شاید چل جائے، اسلام میں نہیں چل سکتا۔ اچھا اسلام میں کیا چلتا ہے؟ اسلام میں سمپل رول چلتا ہے، جتنا تمہارے اندر دین ہے اس سے زیادہ دوسروں کو نہیں دے سکتے۔ بسم اللہ، مثلا فرض میں نے اپنی ذات کے اندر 50% دین پر عمل کیا ہے، 51 نہیں دے سکتا، 49 تو پوسیبل ہے، 51 نہیں ہوگا، تو جتنا ہمارے اندر دین ہوگا اتنا دین ہم آگے دے سکیں گے بلکہ معمولاً اس سے بھی کم۔ تو مثلا فرض فرمائیے میں نے اپنی زندگی کے اندر خدا نہ کرنا اعوذ باللہ تعالی اگر دین پر اچھی طرح عمل نہیں کیا تو میں اگلی نسل کو دین دینے میں سخت مصیبت میں پھنس جاؤں گا، یہ ایک چیپٹر ہے۔ اچھا ایک اور مشکل بھی ہے، وہ یہ کہ میں نے تو اپنی دانست میں پوری طرح دین پہ عمل کیا تھا پھر بھی معاملہ خراب ہو گیا۔ میں کل دوستوں سے عرض کر رہا تھا، امریکہ میں ایک اسٹیٹ میں تھا، وہاں پر ایک صاحبہ نے مجھ سے ملاقات کر کے ایک واقعہ مجھے سنایا جو انتہائی عجیب تھا، ویسٹ میں رہنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی بات تھی۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد عجل فرج۔ اچھا وہ ویسٹ میں رہنے والوں کے لیے نہیں، ایسٹ میں رہنے والوں کے لیے بھی اتنی عبرت آمیز ہے، اتنی عبرت آمیز۔ انہوں نے کہا کہ مولانا ہم لوگ جب یہاں پر آئے تھے تو یہاں پہ عزاداری نہیں ہوتی تھی، ہم نے اپنے گھر سے عزاداری شروع کی اور جب عزاداری شروع کی تو یہ عالم تھا کہ برسوں تک جو بھی عزا کا کام ہوتا تھا وہ ہمارے گھر سے ہوتا تھا، اور کہنے لگے کہ ہم دونوں میاں بیوی ایسے تھے کہ ہم نماز شب قضا نہیں کرتے تھے اور ہم سال میں 3 مہینے روزے رکھتے تھے، 1 واجب اور 2 مہینے مستحب۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ ہم نے زندگی میں اصول بنائے تھے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے، اور کہنے گی کہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم کرتے تھے، اور اس کے بعد عالم یہ ہوا کہ جو ہمارے بچے ہو گئے تو ان کو بھی ہم نے ایسی تربیت دی۔ وہ بھی ایسے ہی تھے، نماز شب کے لیے ہم انہیں اٹھاتے تھے، وہ نماز شب پڑھتے تھے، وہ مزاحظر میں جاتے تھے، ایک نوحہ پڑھتا تھا، ایک مرثیہ پڑھتا تھا، اور ایک یہ تھا اور ایک وہ تھا۔ میں لمبی داستان کو مختصر کروں، اب ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مولانا آج تک ہم اس بات پر شرمندہ ہیں کہ ہماری نسل مسلمان نہیں ہے، لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ غلطی کہاں ہوئی۔ تو یہ چانس تو ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے کی طرح معاملہ ہو گیا ہو، بالآخر یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ حضرت نوح کے بیٹے کی طرح کوئی معاملہ ہو گیا ہو کہ حضرت نوح کا بیٹا بالآخر نبی کی کسی کمی کی وجہ سے، ایسا نہیں ہو سکتا، نبی میں کمی ہوتی، اب وہ کوئی بد قسمت بدبخت ہو گیا ہوگا اپنی ذات کے اندر کسی بھی وجہ سے۔ تو یہ چانس تو ہے، لیکن ایک اور چانس بھی ہے، وہ یہ کہ میں جس کو دین سمجھ کر عمل کر رہا تھا، دین کی ڈیمانڈ مجھ سے کچھ اور تو نہیں تھی، دین کی ڈیمانڈ ممکن ہے مجھ سے کچھ اور۔ مثال کے طور پر کل میں نے بالکل ابتدائی کلام وسط کلام میں یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا، وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہی کسی کو دین سے دور بھیجنے کے سبب بن جاؤں، میری ہی وجہ سے کوئی دین سے دور نہ چلا جائے۔ وہ کس طریقے سے؟ مثلا میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کرتا ہوں کہ بھائی میں مولوی ٹائپ کا انسان ہوں، میں اپنے گھر کے اندر فرض کریں اگر اپنے بچوں کے لیے اچھا باپ نہ ہوا اور وہ مجھ سے کسی بات سے چڑ رہے ہوئے، تو یہ انسان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جس سے وہ چڑھتا ہے اس کی تقریباً ہر چیز سے چڑھنے لگتا ہے۔ تو اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، میری اولاد مجھ سے چڑھی، تو میرے اندر جو سب سے پرومیننٹ ہے وہ میرا دین ہے، وہ میرے دین سے بھی چڑھیں گے۔ اس کے بعد میں چاہوں کہ مجھ سے تو چڑھیں، میرے دین سے نہ چڑھیں، یہ نہیں ہوگا، اور رسپانسبل میں خود ہو جاؤں گا، رسپانسبل میں خود ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ میں کیوں ایسا باپ تھا کہ جس سے اس کی اولاد چڑھ رہی تھی؟ تو عزیزان محترم، ہم لوگ بالکل نائف ایج کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، یعنی پل صراط جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، کہ اگر کراس کر لیے تو جنت میں، اور اگر نہ کر سکے تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا۔ یہ باپ بننا، ماں بننا، والدین کا حصہ بننا، یہ پل صراط بن جاتا ہے۔ اگر صحیح کام کر لیا تو جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہے، اور صحیح نہ کر سکے تو معاملہ بہت ہی خراب ہو گیا، بہت ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہم نے کل اس بات کے اوپر معاملے کو ختم کیا تھا، روکا تھا، وہ یہ کہ میں دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر کچھ پرابلمس ہیں، میں دین پہ عمل نہیں کر پاتا، اس کام کو میں کیسے حل کروں؟ اس کو میں چند منٹس میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ میں بار بار چاہ رہا ہوں کہ میں توجہ مضمون کی طرف دوں، لیکن میری آواز کی خرابی سے آپ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، اس کے لیے میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ یہ بری آواز میں سننا بڑا مصیبت کا کام ہوتا ہے۔
محمد والے محمد، بلند تر
صلوات۔ یہ تھی کہ بھائی یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ دین پہ عمل کروں، لیکن بہرحال مجھے کچھ چیزوں کے اوپر اپنی ذات میں کمی نظر آتی، میں نہیں کر پاتا۔ اچھا، یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے کہ وہ کسی نعوذ باللہ کمی میں مبتلا ہوتے ہیں، بعد میں اس پہ روتے بھی ہیں، لیکن پھر دوبارہ وہی کر لیتے ہیں۔ بہت پیک پہ جا کر کربلا کے سانحے میں بھی ایسا ہوا ہے، پیک پہ جا کر کربلا کے سانحے میں بھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص نے خیام حرم پر حملہ کیا اور رو رہا تھا۔ تو پوچھا کہ بھائی تو یہ رو کیوں رہا ہے؟ کہا کہ خیام حرم، اہل بیت کے گھر لوٹ رہے ہیں، رو رہا ہوں۔ تو خود کیوں لوٹ رہا ہے؟ خود کیوں لوٹ رہا ہے؟ کہنے لگا میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کرے گا۔ دیکھنا، تو یہ انسانوں کی ایک کمزوری ہے ان کے اندر، کہ وہ اپنی اس کمزوری کے اوپر قابو پانے میں بعض اوقات ناکام رہ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہر انسان کے ساتھ مختلف ہے، ہر انسان کے ساتھ مختلف ہے۔ کسی کی کمزوری پیسہ بن جاتی ہے، کسی کی کمزوری آرام ہوتا ہے، کسی کی کمزوری شہرت ہوتی ہے، کسی کی کمزوری 10 چیزیں ہوتی ہیں، سب چیزوں کا نام دینا بھی اچھا نہیں. ہر انسان کی اپنی ایک کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری پر وہ اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز کر لیتا ہے. کیا دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یاد ہے ہم ایک مدرسے میں رہا کرتے تھے، اس زمانے میں موبائلز وغیرہ بالکل نہیں ہوتے تھے، لینڈ لائن ہوتی تھی، وہ بھی مدرسے میں، پورے مدرسے میں ایک لینڈ لائن ہوتی تھی، ایک لینڈ لائن ہوتی تھی. اچھا، اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی نے کانٹیکٹ کرنا ہے تو وہ مدرسے کی لائن کے اوپر فون کرے گا. جب وہ مدرسے کی لائن پہ فون کرے گا، جو گارڈ ہے وہ اٹھائے گا اور وہ پوچھے گا کہ بھائی کس سے بات کرنی ہے، تو وہ بتائیں گے بھائی اس سے بات کرنی ہے، تو وہ لاؤڈ اسپیکر پہ آپ کا نام اعلان کرے گا کہ فلانی آپ کی کال آئی ہے. تو اب آپ جائیں گے پورے اپنے کمرے سے نکل کر، پورا مدرسے کو کراس کرتے ہوئے مین گیٹ پر، اور وہاں پر آپ کو فون دے دیا جائے گا کہ بھائی آپ کا فون آیا تھا. تم یاد ہے ایک دفعہ ایک استاد وہاں پہ تشریف لائے درس اخلاق دینے کے لیے، بڑے مشہور و معروف استاد ہیں، آیت اللہ محسن قراتی، وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی تم لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ اذان کی آواز آئی ہو اور کوئی بچہ کمرے سے نہ نکلا ہو مدرسے میں؟ کہاں دیکھا ہے، ایسا ہوتا ہے، اذان کی آواز آتی ہے اور بچہ کمرے سے نہیں نکلتا. تو انہوں نے کہا کہ کبھی دیکھا ہو کہ کسی کی فون کال کی آواز آئی ہو اور وہ نہ نکلا ہو؟ معمولاً ایسا تو نہیں ہوتا. جس کی فون کال کی آواز آتی ہے وہ بھاگا بھاگا مین گیٹ پہ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا ڈیفرنس کیا ہے؟ اس میں بھی بات کرنی ہے، اس میں بھی بات کرنی ہے، اس میں بھی کسی سے رابطہ ہے، اس میں بھی کسی سے رابطہ ہے. صرف ایک وجہ ہے، یہ جو رابطہ نماز میں ہے اس کے اوپر اس کا دل مطمئن نہیں ہے، اس پہ اس کا دل مطمئن نہیں ہے. اور یہ جو رابطہ اس کو فون سے لگنے والا ہے، اس پر یہ کنوینس ہے کہ اس کو مزہ آئے گا. بس اصل مشکل یہ ہے. تو اس میں میں قانون کیا نکالوں؟ وہ یہ کہ جب دین پر کام کرنے کا ہدف معین نہ ہو، جب دین کے کام کو کرنے کا فائدہ واضح نہ ہو، آدمی میں دلچسپی نہیں ہے. دلچسپی نہیں ہے. تو سب سے پہلے ایک کام کر لیں، سب سے پہلا کام یہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں دین کیوں چاہیے، کیا فائدہ ہے، کیوں دین پہ عمل کروں، کیوں صبح صبح اٹھوں سردی میں فجر کی نماز پڑھوں، کیوں، کیوں سارے لوگ زندگی میں غلط حرام سے مزے لے رہے ہوں اور میں اپنے آپ کو محروم کروں، کیوں. تو یہاں پہ پھر وہی چیپٹر جو ہماری اولاد کے لیے تھا نا، وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. دین کی پروڈکٹیوٹی آپ کے لیے واضح ہے کیا؟ کیا دین کی پروڈکٹیوٹی، وہی جو اولاد کے لیے ایشو بنا ہوا تھا کہ بھائی ہم نے ثابت کرنا تھا اولاد کے لیے کہ دین پروڈکٹیو ہے، اپنے لیے دین کی پروڈکٹیوٹی ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو یقیناً عمل کریں گے، اور اگر ثابت نہیں ہے تو ہم دین میں کہیں نہ کہیں سستی دکھائیں گے. جہاں سستی دکھائیں گے وہاں مصیبت آئیں گے. اب میں ایک مثال اور آپ کی خدمت میں روایت سے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اصحاب اہل بیت نے، بعض لوگ آ کر سوال کیا کرتے تھے، بڑے عجیب و غریب سوالات. ہمارے ہاں معمولاً دستور ایسا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ اگر کسی نے کسی سے کوئی سوال کیا اور سوال تھوڑا سا ٹیڑھا ہوا تو اسے ڈانٹ پڑے گی. ہمارے معاشرے میں معمولاً ایسا ہوتا ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، لوگ آ کر عجیب و غریب سوال کیا کرتے تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر امام سے ایک عجیب سوال کیا. اب اگر ہمارے سامنے یہ سوال ہوتا تو ہم میں سے شاید کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے اس کو پکڑ کے وہیں گردن دبا دیتے اس کی. امام نے کچھ نہیں کیا، اس نے امام سے جو سوال کیا، میں پہلے سے ہی اس خطرے سے بچنے کے لیے معافی مانگ لیتا ہوں کہ کبھی کوئی اٹھ ہی گیا تو پھر کیا ہوگا. اس نے امام سے سوال کیا، کہنے لگا امام یہ بتائیں کہ کیا امام بھی گناہ کرتے ہیں؟ تو اب یہ عجیب سا سوال تھا، بھائی کیا امام گناہ کرتے ہیں؟ سوال یہ کہ اگر خدا نہ کرنا ہو ذو اللہ اگر تمہارے ذہن میں شک ہے تو تم بیٹھے کیوں دنیا میں؟ تو اس نے کہا کہ کیا امام بھی گناہ کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ نہیں. تو اس نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ بھی سمجھنا چاہ رہا ہے کہ ارے امام گناہ کیوں نہیں کرتے. اچھا اب ہم لوگ جواب دیتے نہیں معلوم کیا ذہن میں آتا ہمارا. امام نے ایک عجیب جواب دیا. امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہو, تمہارے سامنے لذیذ کھانا رکھا ہو اور تمہیں کوئی بتا دے کہ اس میں زہر ہے, کھانا کھاؤ گے یا نہیں کھاؤ گے؟ اس نے کہا کہ نہیں. تو امام نے فرمایا کیا بھوک نہیں لگی؟ کہا لگی. کیا کھانے میں لذت نہیں ہے؟ کہنے لگا جی ہے. پھر کیوں نہیں کھا رہا؟ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اس لذت کو احساس کروں میں دنیا سے جا چکا ہوں گا. دوسرا یہ کہ یہ لذت تو چند سیکنڈ کی ہوگی اور میری زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. امام نے فرمایا جس طرح تمہاری عقل تمہیں بتا رہی ہے کہ زہر نہیں کھانا چاہیے, ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے, امام کی عقل بتاتی ہے کہ کبھی گناہ نہیں کرے. تو یہ کتنا واضح سا استدلال. فرمایا امام کی عقل بتا رہی ہے کہ یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کے اندر زہر کا ساتھ سر ہے. تو اگر تمہاری عقل بھی اتنی اچھی ہو جائے تو تم بھی نہیں کرو گے. تمہاری عقل اتنی اچھی ہو جائے تم بھی گناہ نہیں کرو گے. تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دین کو ٹھیک ٹھاک عقل کی محنت کر کے سمجھ لینا چاہیے. اس میں مجھے کیا فائدہ ہے؟ میں کیوں اس کو کروں؟ جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں نا کہ آپ دین کو اچھی طرح سمجھ لیں تو پھر ایک کام کریں کہ جب بھی دین کا کوئی کام کرنے لگیں اپنے آپ سے پوچھیں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. اچھا اگر آپ نے یہ پریکٹس بنا لی اپنے اندر تو آپ کو بہت سارے فائدے ہونے والے ہیں, بہت سارے فائدے ہونے والے ہیں. ایک فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ آپ کو فوراً یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کام کو کس طرح کروں تو صحیح ہوگا اور فائدہ ہوگا.
ماشاءاللہ.
اور کیسے کیا تو کام تو صحیح تھا, مجھے فائدہ نہیں ہوگا. مجھے فائدہ نہیں ہوگا کیوں؟ میں جس طرح سے کر رہا ہوں اس میں کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوگا, اس کو کسی اور طرح ہونا چاہیے تھا. اس کی سادہ سی مثال ایک نماز ہے. مثلا فرض کریں کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے, اپنے آپ سے پوچھتا ہے بھائی میں کیوں نماز پڑھوں؟ تو اس کا ذہن کہے گا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے, اس میں اللہ کی قربت ملتی ہے, اس میں اللہ سے رابطہ بنتا ہے, اس کا مطلب ہے توجہ دینی پڑے گی. بغیر توجہ کے 50 سال پڑھتے رہو کچھ نہیں ہونے والا. فوراً آپ کا ذہن آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دے گا کہ بھائی یہ کام ہونا کیسے ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے, وہ یہ کہ چلو انسان عبادت کر لے, دین کے احکام پہ عمل کر لے, یہ تو شاید آسان ہے. دین کے خاطر کسی چیز کو چھوڑ دے یہ زیادہ مشکل ہے. دین پر عمل کرنا آسان ہے, حکم پر عمل کرنا آسان ہے, حکم کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دینا وہ بہت سخت ہے, وہ بہت سخت ہو جاتا ہے. چھوڑے کیسے؟ نعوذ باللہ کسی کو موقع مل رہا ہے حرام سے کوئی کمائی لے لے, چھوڑے؟ ہاں چھوڑنا پڑے گا. کیوں چھوڑے؟ کمائی تو کمائی ہے. میرے والد نے کسی بندے سے فروٹ لیا ریڑے والے سے, اس نے والد کو کم وزن دیا, وہ گھر آئے ان کو احساس ہوا کہ وزن کم ہے, انہوں نے ایک ترازو لے کے تول لیا, وزن کم تھا. وہ اس کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ اس کا وزن صحیح نہیں ہے اور تم نے ہمیں جو ہے وہ غلط دیا. اس نے دوبارہ تولا, اس نے قبول کر لیا. شاید میرے بابا سے ڈر گیا ہوگا کہ یہ جھگڑا کریں گے. اس کے بعد میرے والد نے کہا کہ دیکھو کم مت بیچو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہنس کے کہنے لگا فائدہ تو بہت ہوتا ہے. فائدہ تو بہت ہوتا ہے. اچھا اب سوال کیا ہے, اس کو ابھی پتا نہیں کہ یہ فائدہ کتنی دیر کا ہوتا ہے اور جو گھاٹا ہونے والا ہے وہ کیا ہونے والا ہے, اس کو نہیں پتا بیچارے کو. اچھا میں قیامت کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں, اسی دنیا کی بات کر رہا ہوں. یہیں پہ کچھ ہاتھ سے جانے والا ہے. ایک قانون میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. 30-31 سال مجھے طالب علمی میں جو ہوئے تو میں نے مسلسل اس بات کی کوشش کی کہ مجھے قانون سمجھ میں آ جائے, کیونکہ یہ مجھے پتا چل گیا کہ دنیا میں جس کے پاس سائنس ہو, سائنس یعنی علم, علم یعنی حقائق کا مجموعہ, کلیکشن کچھ ریالٹیز کا, اس کو ہم سائنس کہتے ہیں. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ جس کے پاس علم, قوانین زیادہ ہوتے ہیں, اس کے پاس طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کیا زندگی گزارنے کے بھی قانون ہوتے ہیں؟ تو میں نے دین میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی, تو ایک دو قانون مجھے بڑے زبردست سمجھ میں آئے. ان میں سے ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو اس موقع سے مربوط بھی ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
اللہم صل علی محمد.
صاحب ایک بات سمجھ میں آئی, سادہ سی بات ہے, وہ یہ کہ جس چیز کو خدا کے مقابلے میں ترجیح دو گے. خدا نے ایک بات کہی, ایک اور چیز سامنے آئی میرے, اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں نے خدا کے مقابلے میں کسی اور چیز کو ترجیح دے دی. خدا نے کہا تھا مت کرو, نعوذ باللہ تعالی, کسی بھی وجہ سے میں نے کر دیا. خدا نے کہا تھا کرو, میں نے کسی بھی وجہ سے نہیں کیا. مثال دیتا ہوں, ایسی مثال وہ یہ کہ مثلاً اپنی اولاد کی خوشیوں کی خاطر حرام سے بھی کما لیا. خدا نے کہا تھا حرام مت کماؤ. نعوذ باللہ تعالیٰ میرے دماغ میں یہ آیا کہ نہیں, مجھے اپنے بچوں کو کسی مقام تک پہنچانا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, میں نے ان کی خاطر نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی حرام کام کر لیا. اچھا, اب اگر خدا کے مقابلے میں میں نے کسی چیز کو ترجیح دے دی ہے, تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا جو مجھے قانون کے طور پہ سمجھ میں آئی ہے. قانون ایسٹ ہوتا ہے, خیر یہ کبھی بعد میں, ورنہ ابھی باتیں ایسی ہوتی رہیں. بات یہ سمجھ میں آئی کہ جس چیز کو میں نے خدا کے مقابلے میں ترجیح دی ہے, یہ شاید مجھے مل جائے گی, شاید مجھے مل جائے گی, لیکن اس سے بڑا نقصان یقیناً آئے گا, اور اس کے ہاتھوں مجھے ذلت اٹھانی پڑے گی. تین امکانات ہیں. نمبر ایک, میں نے خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح دی اور وہ چیز مجھے نہیں ملی, یہ بہتر ہے, بہتر ہے. میں نے تو ترجیح دی تھی لیکن خدا نے مجھ پہ رحم کیا اور مجھے اس سے بچایا, یہ بہت اچھا ہو گیا. صحیح, گناہ تو ہوا لیکن اگلی مصیبت سے بچ گیا. دوسرا یہ ہوا کہ میں نے خدا کے مقابلے میں نعوذ باللہ تعالیٰ کسی چیز کو ترجیح دی اور وہ چیز مجھے مل بھی گئی, یہ بڑا خطرناک کیس شروع ہو گیا, بہت خطرناک کیس شروع ہو گیا. کیوں؟ میں نے خدا کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح دی تھی اور وہ چیز مجھے مل گئی ہے. اب جب کہ مل گئی ہے تو دو کام ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ اس سے جو میں چاہتا تھا وہ مجھے نہیں ملے گا, جو میں اس سے چاہ رہا تھا یہ مجھے نہیں ملے گا. دوسری ایک اور مصیبت ہے, یہ چیز مجھے ذلیل کرے گی, اس سے مجھے ذلت اٹھانی پڑے گی. دولت کی مثال میں عرض کر دیتا ہوں, اولاد کی خوشی کی خاطر خدا کے حکم کے مقابلے میں کچھ کما لیا. ایک راستہ تو ایک جو میں نے کمانا چاہا تھا وہ نہ کما سکا, تو میں نے کہا یہ تو بہت بہتر آپشن ہو گیا اس مخالفت کے بعد, ورنہ تو بہتر آپشن تو یہ تھا کہ مجھے مخالفت کرنی نہیں تھی. اگر مخالفت کرنے کے بعد بھی کیا اور یہ مجھے مل بھی گیا, اب دو مصیبتیں آئیں گی. ایک تو یہ جو دولت میرے پاس آئی ہے اس سے میرا ہدف پورا نہیں ہوگا. دوسری مصیبت یہ ہے کہ جس چیز کی خاطر میں نے حکم توڑا تھا اس کے ہاتھوں مجھے ذلت اٹھانی پڑے گی, اس کے ہاتھوں. اس مثال میں میں نے اولاد کی خاطر حرام کیا تھا, اب ذلت کہاں سے آئے گی؟ اس اولاد سے. اچھا, جو دولت کمائی ہے یہ مجھے سکون دے گی؟ نہیں, یہ بھی نہیں دے گی. میں نے احساس کیا کہ دنیا میں قانون یہ نافذ ہے. اچھا, اب اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو بہت زبردست ہے. اگر خدا کے حکم کی خاطر میں نے کوئی چیز چھوڑ دی تو خدا اس چیز کو حقیر کر کے میرے قدموں میں ڈال دے گا. یہ خدا کا نظام ہے. جیسے خدا کی خاطر ہم نے کوئی چیز چھوڑی, خدا اس چیز کو ذلیل کر کے میرے قدموں میں ڈالے گا. مجھے اطمینان بھی نصیب ہو جائے گا.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی,
مشہور یہ محمد و آل محمد, بلند تر سلام
ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب یہ ہوگا کہ جناب اگر خدا نے کہا نعوذ باللہ خدا کا حکم توڑا کسی چیز کی خاطر, اس چیز سے ذلت آئے گی. جو حاصل کرنے کی کوشش کی نہ ملے تو بہتر ہے, مل بھی گئی تو مصیبت آئے گی. اور خدا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دی, خدا اس سے بہتر نصیب کرے گا, اس سے بہتر نصیب کرے گا. اور یہ قانون بڑا ہی عجیب قانون ہے. اچھا اب آپ اپنی زندگی کے اندر اسی طرح حساب کرتے رہیں. مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی مثالوں سے عرض کر رہا ہوں, مثلا لوگ فجر کی نماز مس کرتے ہیں اپنی نیند اور سکون کے لیے. معمولاً ہوتا ہے دنیا فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں نیند کے لیے, چین کے لیے, سکون کے لیے. سکون ملنے والا ہے نا, اس کے بعد بھاگے بھاگے پھرتے رہتے ہیں, ہمیں زندگی میں مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ تم نے مزے کی خاطر حکم خدا توڑا, اب یہ مزہ نہیں آئے گا, قبول کرو اسے. جب حکم خدا توڑ رہے تھے تب پوچھنا تھا نا کہ بھئی میں اس کو توڑ رہا ہوں, اب جس چیز کی خاطر توڑ رہا ہوں وہ ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے؟ نہیں ملنا. کیوں اپنی زندگی کے اوپر غلط تجربے کر رہا ہوں؟ تو عزیزان محترم یہ دنیا کا قانون ہے اور یہ خدا. اچھا دنیا کس کی بنائی ہوئی ہے؟ خدا کی. اور دین کس کا بنایا ہوا ہے؟ اسی خدا کا. تو اس خدا کا دین توڑ کر اس خدا کی دنیا میں چین ملے گا؟ بھائی دین بھی اسی کا ہے, دنیا بھی اسی کی ہے. یا تو دنیا کسی اور بادشاہ کی ہوتی, نعوذ باللہ دین کسی اور حاکم کا ہوتا, تو میں کہتا ہوں اس حاکم کا توڑ کر اس حاکم کے پاس چلا گیا. یہاں دو ہیں ہی نہیں اصلا, ہاں دو نہیں ہے, سب کچھ خدا کا ہے. تو اگر اس کا دین چھوڑ کر نعوذ باللہ تعالی میں نے چین لینے کی سوچی, اب ذرا دیکھیے چین کو انالیسس کرتا ہوں. سکون, سکون فزیکل ایک فینومینا ہے کیا؟ سب دیکھیں تو تھوڑا سا سوچیے, سکون انسان کو فزیکل آتا ہے یا اسپرچل آتا ہے؟ اسپرچل آتا ہے نا. اچھا یہ جو اسپرٹ ہے اس کی رولنگ کس کی ہے؟ خدا کی ہے. اگر سکون فزیکل ہوتا تو شاید کوئی کہتا کہ بھائی دنیا تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا, ہم یہاں پہ سکون بنا لیں گے. ہم سب کو پتا ہے کہ سکون فزیکل نہیں ہے. سکون میٹرس نہیں ہے, سکون بیڈ روم نہیں ہے, سکون گھر نہیں ہے, سکون گاڑی نہیں ہے. سکون ان سب کے بیونڈ ایک میٹا فزیکل فینومینا ہے. اور قطعاً میٹا فزیکل ورلڈ پر ہماری کوئی حکومت نہیں چل رہی, ہماری تو مادی دنیا پہ بھی نہیں چل رہی. ہم سب کو معلوم ہے جب خدا چاہے گا جو چاہے گا کر لے گا. لیکن اگر کوئی بے وقوف یہ سمجھے کہ مادی دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے, اس کو ہم جیسا چاہیں گے کر لیں گے, میٹا فزیکل ورلڈ تو قطعاً ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے ہاتھ میں, اس میں ہم کہاں سے رولنگ لے آئیں گے؟ تو سکون آپ کا فینومینا اسپرچل ہے, یہ اس میٹا اس فزیکل ورلڈ سے بیونڈ ہے. اس کے اندر آپ کی شاید کچھ چل جائے, وہاں پہ آپ کی بالکل نہیں چل سکتی. تو آپ خدا نہ کرنا اعوذ باللہ تعالیٰ کیوں اپنے آپ کو چیلنج کر رہے ہیں؟ اچھا میں نے سکون کی بات کی اسی لیے دولت کی بات نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہونے کے باوجود بعض اوقات سکون نہیں ہوتا. ایک عجیب سا لطیفہ نما واقعہ سناتا ہوں آپ کو, درود بھیجے گا محمد والا. صاحب ایک بادشاہ ٹائپ کا آدمی, کہانیوں کے اندر ایسی بادشاہ ہو رہی ہے. تو جناب کسی اپنے بڑی زبردست کسی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, اب محل ہوگا قلعہ ہوگا اللہ بلا جو کچھ بھی, وہ وہاں پہ بیٹھا تھا. اور وہ جناب علی ساری رات بے چین رہا, نیند بلاخر نہیں آئی. بہت اس کو تڑپتا رہا کہ سو جاؤں گی اس طریقے سے, نیند نہیں, پریشانیاں ہوں گی. جس کے پاس اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہیں نا اس کی بہدریشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں بیچارے کی, پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. تو بعض اوقات جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ بڑا سکون سے ہوتا ہے. البتہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, اٹیچمنٹ نہیں ہونا چاہیے. کماؤ, جس کو کسی نے منع کیا کمانے کو کماؤ, لیکن اٹیچمنٹ نہیں ہونے دو. تو وہ بادشاہ تھا, وہ بےچارا بڑی مصیبت سے سونے کی کوشش کر رہا تھا, نہیں سو پا رہا تھا. تو وہ صبح اٹھا تو اس بات کے اوپر بہت غور کر رہا تھا کہ بھائی میں سو کیوں نہیں پایا, بلاخر میرے پاس دنیا کی ہر چیز تھی تو مجھے سو جانا چاہیے تھا. تو اپنی سواری میں گزر رہا تھا اسی شش و پنج میں کہ مجھے نیند کیوں نہیں آئی. تو وہاں پر برابر میں ایک بھکاری ٹائپ کا ایک آدمی تھا, اس زمانے میں ان لوگوں کو درویش کہتے تھے, بھکاری تو نہیں, یعنی وہ ذرا اس ٹائپ کے لوگ جو دنیا سے پتہ تعلق کر لیتے ہیں, جو بہت اچھی چیز نہیں تھی. لیکن بہرحال وہ ایک ٹائپ کا درویش ٹائپ کا آدمی وہاں سے گزر رہا تھا اور خدا سے کہہ رہا تھا کہ خدا تیرا شکر تو نے اتنی اچھی زندگی دی مجھے. اور تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ بھائی تجھے کہاں سے اچھی زندگی ملی, تیرے پاس ہے کیا؟
سبحان اللہ.
اچھا, وہ درویش جو تھا وہ بھی کوئی پہنچی ہوئی چیز تھا, اس کو بادشاہ کی داستان ساری پتا تھی کہ اس کے ساتھ کیا ڈرامہ ہوا ہوا. تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو میں نے جو کل رات گزاری نا, آدھی تمہاری جیسی تھی, آدھی تم سے بہت بہتر تھی, وہ بھی اس صورت میں کہ تمہیں نیند آتی. کہنا کہ بھائی دو حالتوں سے زیادہ خاص نہیں ہے, یا تمہیں نیند آتی یا تمہیں نیند نہیں آتی. اگر نیند نہیں آئی تو تم تو برباد ہو گئے, صحیح. اگر نیند آتی تو کیا ہونا تھا, تم نے سونا تھا نا. کہنے لگا میری آدھی رات, اگر تمہیں نیند بھی آتی تو میری آدھی رات تمہارے برابر تھی اور آدھی رات تم سے بہتر تھی. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے کل نیند نہیں آئی, ٹھیک ہے, ایک تو میرا فیلئر یہ ہو گیا, صحیح ہے, لیکن اگر نیند آتی تب بھی تمہاری آدھی رات میرے برابر ہوتی اور آدھی مجھ سے بہتر ہوتی, یہ پاسبل نہیں ہے. اس نے کہا نہیں پاسبل. کہنے لگا دیکھو کل میں سارے دن گھومتا رہا, رات جب ہونے لگی تو یہاں پہ ایک حلوائی تھا, اس کے پاس چولہا جلا تھا سارے دن, کیونکہ اس نے مٹھائیاں بنانی ہوتی ہیں. تو وہ رات کو دکان بند کر کے چلا گیا تو اس کا چولہا گرم تھا, میں اس کے گرم چولہے کے برابر میں جو لیٹا تو مجھے ایسی نیند آئی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں کہاں سو رہا ہوں. تو میں بھی اگر نیند آتی تو ایسی آنی تھی کہ لیٹ کے تمہیں پتہ نہیں چلنا تھا کہ کہاں سو رہا ہوں. کہنے لگا آدھی رات کو اس کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا, میرا آرام بھی پورا ہو گیا, میں کھڑا ہوا, میں نے باقی آدھی رات اللہ کی عبادت کی. تو تمہیں اگر نیند آتی تو تم سوتے تو وہ میں سو گیا, اور تم سوتے تو ساری رات سوتے اور میں آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گیا. اچھا, یہ ممکن ہے کہ ہمیں مذاق لگے, لیکن اگر باٹم لائن میں جا کے دیکھیں بات صحیح ہے. بھائی انسان ساری دنیا کی نعمتیں جمع کرتا ہے کس لیے؟ سیٹسفیکشن. اگر وہ ہی نہ ملے. اچھا, مصیبت یہ ہے کہ سیٹسفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ایک پن کا چبھنا ہی کافی ہوتا ہے. ایک پن چبھتی رہتی ہے, سیٹسفیکشن ختم کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. مثال کے طور پر کیا ہے, ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے, ایک جائیداد ہاتھ سے نکل گئی ہے, جو سب کچھ ہے وہ چین نہیں دیتا, وہ جو نکل گیا ہے وہ بے چین کرتا ہے.
ماشاءاللہ.
پن چبھنا کافی ہے, ساری زندگی کی ہر نعمت ہے, ایک چیز یاد کرتا رہتا ہے یہ نہیں ہے میرے پاس, بے چین. یہ چین بڑا عجیب فینومینا ہے, یہ سکون بڑی عجیب چیز ہے. آخر میں جا کر اس بات کو یہاں پہ ختم کرنے کے لیے خدا فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. سب چیزیں تازہ.
نعرہ تکبیر,
اللہ اکبر,
نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری,
اللہ
انسان محترم, کل کی بات کا ایک پریکٹیکل رزلٹ لینے کے لیے کہ بھائی ہم لوگ کیوں دین کے اندر کمپرومائز کر لیتے ہیں, دین پر عمل کیوں نہیں کرتے, جس کی وجہ سے پھر بعد میں اولاد کے سامنے مشکل بنتی ہے. تو رزلٹ یہ نکلا کہ ہمارے سامنے دین کا فائدہ کلیئر نہیں ہے. اگر دین کا فائدہ کلیئر ہوتا تو ساری مصیبتیں سہ لیتے، ساری مصیبتیں سہ لیتے، اور اس ساری مصیبتیں سہنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا، ہم سارے کام کر لیتے. اگر کسی کی جاب لگی ہو اور اس جاب میں اس کو 4 بجے ڈیوٹی پہ پہنچنا ہو تو 3 بجے اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا ہے؟ تو نماز کو جاب ہی سمجھ لیتا، کم سے کم سیلری سے تو زیادہ ہی خدا دے دیتا نا، سیلری سے تو زیادہ ہی دے دیتا ہے، سیلری کی خاطر تو اٹھتا ہے.
محمد بلند سلام
سادہ سی باتیں. دیکھیے فیصل بھائی، اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں آپ کے گھر آؤں گا اور اگر آپ کے گھر میں ہر چیز صحیح ہوئی تو میں آپ کو £1,00,000 دوں گا. ہر چیز آپ کے گھر صحیح، بتا دو کب آؤ گے اور صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ صحیح میں آپ سے کہوں بھائی صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کہیں ڈسٹ نہیں ملنی چاہیے، کوئی چیز ادھر ادھر نہیں پڑی ہونی چاہیے، ہر چیز صاف ہونی چاہیے، ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھی ہو. تو اور میں چیکنگ بہت سخت کروں گا، ایک ایک چیز گیراج تک میں جا کر ہر چیز دیکھوں گا. اور آپ کے پاس 2 دن ہیں، صحیح ہے، آپ کا دماغ فوراً کیلکولیٹ کرے گا کہ اگر میں یہ 2 دن آفس سے چھٹی لے لوں تو میرے زیادہ سے زیادہ اتنے پاؤنڈ کٹیں گے، لیکن اگر یہ 2 دن میں کامیاب ہو گیا تو مجھے £1,00,000 ملنے والے ہیں. چھٹی لیں گے آپ یا نہیں لیں گے؟ فوراً چھٹی لے لیں گے. اچھا 2 دن پھر کیا کریں گے؟ باغ میں جا کے ٹہلیں گے؟ آپ 4-5 دوستوں کو اور بھی انوائٹ کر لیں گے کہ سب کو 200-200 پاؤنڈ دوں گا، میرے گھر آ کے صفائی کرو. صحیح ہے. اور اللہ کا رسول کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے.
سبحان اللہ،
کوئی خاص مسئلہ نہیں ہو. کیوں کیوں یقین نہیں آتا؟ کیوں یقین نہیں آتا؟ یہ کتنی سادہ سادہ سی بات ہے. ڈاکٹر کہتا ہے یہ کر لو ورنہ بیٹا ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، فوراً کر لیں گے. 80-90% پیشنٹس کر لیں گے، باقی 8-10% بھی خوب پڑے ہوں گے. دین میں الٹا ہے، خدا کہتا ہے یہ کر لو ورنہ مصیبت میں پڑنے والے ہو، 8-10% کریں گے، 90% گھومتے رہیں گے. یقین کیوں نہیں آتا؟ اب میں اس پہ بھی تھوڑی دیر بات کروں گا، وقت ختم ہونے والا ہے مجھے اندازہ ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی دیر بات کر لوں. بھائی یہ یقین کیوں نہیں آ کے دے رہا ہم لوگوں کو؟ اچھا ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ اپنی آنکھوں سے دین کے اتنے معجزے دیکھ رہی ہیں، کچھ اور چاہیے؟ آپ اپنی زندگی میں جا کے دیکھ لیجیے، سید الشہداء کے معجزے کم دیکھ رہے ہیں. مجھ سے کوئی کہنا، میں کہتا ہوں یہی معجزہ کہ شیعان حیدر کر رہا اور پاکستان میں زندہ عزاداری کر رہے ہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے.
بسم اللہ بسم اللہ،
یہ بھی ایک معجزہ ہے. کیوں؟ جو دشمنی ہمارے ساتھ آخری 25-30 سال میں ہوئی تھی نا، اس نے ہمیں چھوڑنا نہیں تھا. جو پلاننگ ہمارے خلاف ہو گئی تھی اور جس لیول پہ جا کے ہو گئی تھی، اس سے ہمارا کچھ نہیں بچنا تھا سوائے مولا ابو الفضل کے، اور کچھ نہیں ہے. ہم ان کی نصرت سے زندہ.
بسم اللہ بسم اللہ،
یہ خود ایک معجزہ ہے. مجھ سے کوئی کہے بھائی ہم کم سے کم مثلا پولیٹیکل سائنس کی وجہ سے اسٹریٹجک اسٹڈیز ہمارا سبجیکٹ رہتا ہے، تو ہم اسٹریٹجک اسٹڈیز کو دیکھتے ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم کے خلاف پلاننگ کیسے کرتی ہے. ایک کولڈ وار ہوتی ہے، ایک بالکل جنگ ہوتی ہے، کنونشنل وار ہوتی ہے، ایک سافٹ وار ہوتی ہے. ہم سافٹ وار کے ایج میں ہیں. یہاں پہ کوئی فائر آرم فائر نہیں ہوتا، یہاں کوئی فائر آرم فائر نہیں ہوتا، اور قومیں ڈوب جاتی ہیں، مر جاتی ہیں. ان بدبختوں نے ہمارے خلاف سافٹ وار بھی کی اور فائر آرم کو بھی استعمال کیا، دونوں جنگیں ہمارے خلاف کی. عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی ایک فوج لشکر لے کر آئی ہے، دوسرے فوج کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس، یعنی وہ تو ابھی ریئلائز ہی نہیں کر رہا کہ ہم جنگ میں ہیں، پھر بھی یہ جو لشکر لے کے آیا یہ ہار گیا. اب یہ کیوں ہارا؟ اتنی بڑی انٹیلیجنس، اتنا بڑا لشکر، اتنا بڑا اسلحہ، اتنی بڑی فنڈنگ. اور یہ جو دوسری قوم ہے نا، اس کے زیادہ تر لوگ تو ابھی ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ ہم جنگ میں تھے، پھر بھی یہ بچ گئے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو کس نے بچایا؟
بسم اللہ.
تو میرے جیسا آدمی فوراً اپنی کیلکولیشن کے بعد کہتا ہے کہ بھائی سوائے وقت کے امام کے اس کا بچانے والا کون ہے؟ خود انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا، انہوں نے فرمایا تھا اگر ہم تمہیں دعا نہ دیتے نا تو تمہارا دشمن تمہیں کچل دیتا، تم لوگ ہماری دعاؤں سے زندہ ہو. تو مجھے یقین ہو گیا کہ بھائی اس قوم کو کسی کی دعا لگ رہی ہے تو یہ زندہ ہے، ورنہ جو پلاننگ اس کے خلاف ہوتی ہے اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں.
یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری، نور امام زمان علیہ السلام، بلند تر سلام.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
بھائی اتنے معجزے دیکھ لیے، اب بھی دین پہ یقین نہیں آتا، تو بھائی یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے جو ابھی سمجھ میں آتا ہے، تو یہ ہے کہ میں اگر یوں ہی کبھی کسی سے پوچھ لوں کہ بھائی عقائد کو سیکھا کہاں سے ہے؟ توحید کے اوپر لوگوں نے دماغ کے اوپر بوجھ ڈال کے کوشش کب کی ہے؟ بھائی آپ نے سنا نا فلاں آدمی پہلے مثلا وہ کرسچن تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، تو اس کو کرسچینٹی سے مسلمان پر آنے کے لیے، اسلام پہ آنے کے لیے اپنے دماغ سے جدوجہد کرنی پڑی ہوگی یا نہیں کرنی پڑی؟ بہت بیچارے کو مغز ماری کرنی پڑی ہوگی، بڑی اس نے قربانیاں شاید دے دی ہوں یہاں سے وہاں آنے کے لیے. اچھا فرض کرو کوئی آدمی خدا کو نہیں مانتا تھا 30-40 سال تک، اور اس کے بعد وہ خدا کو ماننے لگا، تو اس نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دماغ میں کوشش کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی؟ بڑی کوشش کی ہوگی، تب کہیں جا کے کنوینس کیا ہوگا. میں آپ سے پوچھوں گا، ہم نے خدا پر یہ کوشش کبھی کی ہے؟ نہیں. ہم بائی برتھ مسلمان ہیں، شناختی کارڈ کے مسلمان، ہم شناختی کارڈ کے مسلمان ہیں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ کراچی میں کوئی گروپ آیا میرے پاس، کہنے لگا ہمیں درس دے. میں نے ایک درس دے دیا، تو بعد میں وہ کہنے لگے کہ مولانا تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ہیں کہ سلیبس کیا ہونا چاہیے، ویکلی درس ہوگا. میں کہا ہاں بولو. تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی اسلام کے اندر عقائد ہوتے ہیں، اخلاق ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، تو بتاؤ کس پہ درس ہونا چاہیے. تو کہنے لگا کہ مولانا عقائد میں تو ہم مسلمان ہیں، اخلاق ہمارے برے نہیں ہیں، ٹھیک، آپ ہمیں تھوڑے سے احکام بتا دیں معاملہ ختم ہو. میں کہ میں تم کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں تمہیں عقائد کی ضرورت ہے، ابھی یہ ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا، ابھی قیامت پہ یقین ہی نہیں ہے، ابھی قیامت پہ یقین نہیں ہے. کیوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں؟ میرے ساتھ ایک لطیفہ ہوا. میں نے زندگی میں شاید 9-10 میں ایک دفعہ ٹیوشن پڑھی تھی. قسمت یا بدقسمتی سے ٹیوشن پڑھانے والا استاد ایتھیس نکلا، جو بندہ خدا میں نہیں، 10th تھا صرف، میٹرک میں پڑھی تھی، وہ میٹرک کے اندر ٹیوشن پڑھی تھی، وہ پڑھانے والا بندہ خدا ایتھیس نکلا، خدا کو نہیں مانتا تھا. اچھا ہمیں اس زمانے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی ایتھیسٹ کیا ہوتا ہے، کمیونسٹ کیا ہوتا ہے، تھوڑا بہت تو سننا تھا کمیونسٹ ہوتا ہے کچھ، لیکن باقی سب کہانی ہمیں نہیں پتا تھی. تو ہم جاتے تھے اسے پڑھتے تھے بندہ خدا سے، تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ تم مسلمان لوگ خدا کو مانتے ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی خدا کو مانتے، قیامت کو مانتے؟ ہاں قیامت کو مانتے. کہ میں چلو میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک بات بتاؤں. ہاں ٹھیک ہے، میں ہمیں جلدی جلدی وہ مثال دوں آپ کی خدمت میں. کہنے کہ فرض کرو ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں، کراچی میں رہنے والے ہیں، اب کراچی سے اسلام آباد فلائٹ کتنی دیر کی ہے؟ 1.5 گھنٹے کی لگا لو، 2 گھنٹے کی لگا لو، چھوٹا جہاز ہوا 2 گھنٹے لگا لے. تو کہنے کہ بھائی فرض کرو تمہیں کراچی سے اسلام آباد جانا ہے، کراچی سے راولپنڈی جانا ہے، اور تمہیں 2 آپشن ملے ہیں. بائی روڈ کا جو راستہ ہے، بائی روڈ کا راستہ، وہ تقریباً 30 گھنٹے کا ہے، گرمی لگے گی، بس میں جانا پڑے گا، اے سی ویسی کوئی نہیں ہوگا، مٹی کھاؤ گرمی کھاؤ، 30 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچو گے، ایک راستہ یہ. دوسرا راستہ یہ ہے کہ بائی ایئر بیٹھو جہاز میں، 2 گھنٹے بعد وہاں پر اتر جاؤ. تو کون سے راستے سے جاؤ گے؟ کہنے کہ اب دیکھو ایک اور کہانی بھی ہے، اگر تم بائی ایئر گئے بائی روڈ سے سنایا تھا. اگر بائی روڈ گئے تو 30 گھنٹے لگیں گے, گرمی, دھوپ, مٹی, بے عزتی, سب کچھ. لیکن ایک فائدہ ہے, وہاں جا کے 2 سال تمہیں میریٹ میں ٹھہرائیں گے, کوئی خرچہ نہیں ہے. 2 سال میریٹ میں ٹھہرائیں گے, کوئی خرچہ نہیں کریں گے, جو دنیا کی تمہیں چیز چاہیے ملے گی. یہ ایک, اگر بائیر میں گئے 2 گھنٹے میں وہاں پہنچ جاؤ گے, 2 سال تک راجہ بازار کے فٹ پاتھ پہ بٹھائیں گے. صحیح ہے, آپ کون سے میں جاؤ گے؟ کیا نہیں, اگر تمہارا بھائی بائیر جا رہا ہو تو تم کیا کرو گے؟ اس کو بھی پکڑ کے بائی روڈ پہ لاؤں گا. کہنے لگے کہ اگر تمہیں قیامت پہ یقین ہے تو دنیا میں گناہ کیوں کرتے ہو؟ دو گھنٹے کے مزے کے لیے 2 سال کا مزہ چھوڑتے کیوں؟ اگر تم کہہ رہے ہو تمہیں قیامت پہ یقین ہے, اور یہ زندگی 50-60 سال کی ہے, اور آگے 50 لاکھ سال مل سکتے ہیں, تو اس 50 سال کی زندگی میں گناہ کر کے وہ 50 لاکھ سال برباد کیوں کرتے ہو پھر؟ تو کہہ لیجیے, میں تم کو بتا رہا ہوں, تم لوگ کو قیامت آمد پہ کوئی یقین نہیں ہے. اچھا, میں ابھی تک میں سوچتا ہوں, بات تو صحیح کہی تھی, بات تو صحیح کہی تھی کہ بھئی اگر ہمیں قیامت پر اتنا ہی یقین ہوتا جتنا برٹش سٹیزن شپ ملنے کے بعد آرام کا ہے, تو سٹیزن شپ لینے کے لیے جتنی محنتیں کرتے ہیں اتنی محنت دین کے نام پہ کیوں نہیں کر لیتے؟ سب ہوتا ہے, میں نے خود دیکھا ہے, فیملیز 8-8-10-10 سال پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اٹھاتے ہیں, کیوں؟ ایک سٹیزن شپ لینے کے. میں سوچتا ہوں اللہ اکبر. ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو, آپ کی زحمت تو ہو رہی ہو, میں ایک اور واقعہ سنا دوں, بڑا عجیب واقعہ ہے. ایک صاحب بادشاہ تھا, اس کا ایک وزیر تھا, تانے میں سے ہوتا بادشاہ ہوتا ہے, ایک وزیر ہوتا ہے. تو وہ وزیر تھا, وہ ایک دن دربار میں آیا تو ایک مجسمہ رکھا ہوا تھا کہیں پر. اس نے آیا اور اس نے کہا, اندر آ کر اسے کیا پتا تھا کہ کس کا رکھا ہوا ہے, کس نے رکھوایا؟ اس نے کہا یہ کسی احمق نے یہاں رکھوایا. جیسے اس نے کہا, لوگوں نے بتایا کہ بیٹا اب تم پھنس گئے, کیونکہ بادشاہ نے رکھوایا تھا. بادشاہ نے بھی سن لیا کہ اس نے مجھے احمق کہا, کیونکہ اس کو فوراً جیل میں ڈال دو. 30-35 سال اس نے وزارت کی تھی, بادشاہ کی بڑی خدمتیں کی تھیں. اس نے کہا نہیں, مجھے احمق کہنے والا قبول نہیں ہے, جیل میں ڈالو اس کو, اس کو جیل میں ڈالو, ساری زندگی کے لیے وہیں پڑے گا. آگے چلا گیا جیل. تو وہ جیل میں چلا گیا تو کچھ وقت گزارنے کے بعد اس نے اپنے داروغہ سے کہا کہ اس کے پاس جاؤ, بادشاہ کے پاس, اس سے کہو مجھے تھوڑا سا وقت دے دے. اس نے بادشاہ سے کہا کہ تھوڑا سا وقت مانگا. بادشاہ نے کہا اس سے کہنا کہ اگر وہ معافی مانگنے آ رہا ہے نا تو واپس بھی نہیں جائے گا, وہیں مارا جائے گا. تو اس نے کہا کہ نہیں, اس سے کہو معافی نہیں مانگوں گا, غلطی معافی مانگوں گا ہی نہیں اس کی, مجھے آزاد کر دو, صرف ایک بات کہنی. اس نے کہا بلاؤ اس کو. وہ آیا بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا, کہنے لگا بادشاہ صاحب میں نیچے گیا زندان میں اور اتنا عرصہ میں نے گزار لیا, اب مجھے ایک بات پتہ چلی. کہنے لگا وہ کیا؟ کہنے لگا یہ پتہ چلا کہ اگر میں 30 سال خدا کی خدمت کرتا تو آپ سے بڑا بادشاہ بنا دیتا. 25 دفعہ گناہ بھی کرتا نا تو ایک استغفر اللہ پہ معاف بھی کر دیتا. میں پاگل تھا کہ میں نے آپ کی خدمت کی, میں دیوانہ تھا, اب مجھے سمجھ میں آیا کہ میں کتنا احمق تھا.
مولانا صاحب کی درازی عمر کے لیے بلندتر صلوات.
اس نے کہا کہ بھائی میں تو پاگل تھا کہ میں آپ کی خدمت کرتا رہا, اگر میں خدا کی خدمت کرتا تو آپ سے تو بڑا بادشاہ بنا دیتا مجھے, جتنی میں نے آپ کی خدمت کی. دوسرا یہ کہ میں نے غلطی سے ایک بات کہہ دی, آپ نے مجھے زنجیریں پڑوا دی. میں خدا کے سامنے 25 دفعہ بھی گناہ کرتا نا اور ایک دفعہ کہتا استغفر اللہ, وہ کریم مجھے معاف کرتا. تو عزیزان محترم, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہماری مشکل کہاں پر ہے, ہماری مشکل یقین کی کمی میں, اس کو حل کریں. اور ہر گناہ یہ ثابت کرتا ہے کہ یقین میں کمی ہے, ورنہ کوئی پاگل گناہ نہیں کرے گا, کوئی دیوانہ گناہ نہیں کرے گا. میں آپ سے, آپ مجھ سے کہیں فلاں کام کیا تو تمہارے سر میں آگ لگ جائے گی, اور مجھے پتا ہو کہ آگ لگے گی, تو میں وہ کام کروں گا، اپنے سر میں آگ لگاؤں گا. تو ہم گناہ کر کے کیوں آگ لگاتے ہیں؟ یہ تو بہت طے شدہ بات ہے. اب آپ کی بھی مشکل اور جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کی بھی مشکل، ہم سب کی مشکل ایک ہی ہے. تو یہ بھائی، ہمیں دین کے حقائق پر ابھی علم یقین حاصل نہیں ہوا، یہ ٹاپ پرائرٹی ہے. اس پہ محنت کریں کہ آپ کو ہمیں جس فکر پر چل رہے ہیں اس پہ یقین نصیب ہو جائے. ٹاپ پرائرٹی یہ ہے اس وقت. جب آپ کو یقین نصیب ہوگا، اچھا آپ دیکھیے چین آف ریاکشن کیا ہوگا. جیسے آپ کو یقین حاصل ہوگا، آپ کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہوگا، آپ خود بخود کریں گے. جیسے ابھی آپ صبح کو اٹھ کے نکلتے ہیں جاب پر تو خوشی خوشی جاتے ہیں، کیا نہیں بھی چاہ رہا ہوتا تب بھی جاتے ہیں. اور آپ کو کوئی جاب کے پیچھے بھاگتا بھاگتا دیکھے تو وہ کہے گا پتہ نہیں کیا مل رہا ہے ان کو جاب پہ جانے میں. آپ کے دل سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے نانا تو ایسی جاب کے اوپر، لیکن کیا کروں اگر نہیں جاؤں گا تو سیلری نہیں ملے گی، جانا پڑے گا مجھے. اگر ہمیں دین پہ یقین ہوتا نا تو ایسے ہم دین کے پیچھے بھاگتے، اتنا سا بھی دین مس نہ ہونے دیتے. کیوں؟ ہمیں یقین ہوتا کہ اتنا سا بھی مس کیا نا تو نقصان ہو جائے گا، گھاٹے میں رہیں گے ہم. اور وہ جو عمل کرنے والے نا، وہ اسی خاطر کوئی مکروہ بھی نہیں چھوڑتے، مستحب بھی ترک نہیں کرتے. کیوں؟ ان کو پتا ہے لاس، نقصان نہیں اٹھاتے. اچھا، جیسے ہی خدا کسی کو ایسی حالت میں دیکھتا ہے کہ اسے خدا پہ یقین ہو جائے، اسے آخرت پہ یقین ہو جائے، اسے اللہ کے نظام کے اوپر، اس کے حقائق پہ یقین ہو جائے، خدا ایک عجیب کام کرتا ہے، اس کی ساری چیزوں کو خود سنبھال لیتا ہے. کہتا ہے اب تو بھول جا، اب سب میرا ہے، سب کچھ خود سنبھالتا ہے. اچھا، ابھی ممکن ہے آپ کہیں گے بھائی 100% تو یہ آئمہ کر پائیں گے، انبیاء کر پائیں گے. پروپورشنلی بھی کرو گے نا تو خدا اتنے کو سنبھال لے گا. 10% کرو، خدا وہ 10% سنبھال لے گا. تو عزیزان محترم، یہ کہ میں جو چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں ان میں کروں اور خدا سے کون امپورٹنٹ کو سنبھال لے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. جس جگہ پہ میں خدا کی خاطر چلوں گا اس کو خدا سنبھال لے گا، اس کو سنبھال. اب وہ کیریئر اگر میں نے خدا کی خاطر گزارا تو خدا میرے کیریئر کو سنبھال لے گا. اگر انسانوں کے ساتھ تعلقات کو بھی خدا کی خاطر گزاروں گا نا تو خدا تعلقات کو بھی سنبھال لے گا. یہ تمام حقائق ہیں جو دین کے حقائق ہیں. اور احسان محترم، الحمدللہ رب العالمین، آپ سید الشہداء کے چاہنے والے، سید الشہداء کی سچی محبت کے ساتھ آپ یہاں تشریف فرمائے. ہم جیسے بولنے والے کو ایک بات کا 100% اطمینان ہو جاتا ہے، وہ کیا؟ یہ لوگ بجز حسین کسی نام پہ نہیں آئے، سب امام حسین کی خاطر آئے. محبت نہ ہوتی تو کیوں آتے؟ عشق نہ ہوتا تو کیوں آتے؟ تو ہم جیسوں کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ امام کی محبت کے نام پر یہاں تک آئے. اچھا، جیسے ہی ہمارے سامنے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ ان کے دلوں میں امام حسین کی محبت ہے، تو پھر ہمیں ایک اور بات سمجھ ہو جاتی ہے کہ مطلب اس کا مطلب ہے خدا ان کا منتظر ہے، خدا ان کا منتظر ہے. اگر خدا نے اپنی کتاب سے ان کا نام کاٹ دیا ہوتا تو حسین کی محبت ان کے دل میں رہ نہیں سکتی تھی، وہ بھی کٹ چکی ہوتی. یہ کہ دلوں میں امام حسین کی محبت ہے، اس کا مطلب ہے خدا ان کا انتظار کر رہا ہے.
خوشنودی محمد و آل محمد، بلندتر
صلوات اللہ محمد و آل محمد. بس ایک کام کرنے کی ضرورت ہے مجھے کہ جس امام کے عشق اور ان کی محبت کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائیں، اسی امام کے عشق اور ان کی محبت سے یہ درخواست بھی کریں کہ مولا اپنی محبت کے ساتھ کرنا، ہمیں دین کے حقائق سے آشنا کرنا، تاکہ ہم ان کے بچائے ہوئے دین کے راستے کے اوپر چلتے رہیں. اب کتنا بڑا ستم ہو کہ امام کا چاہنے والا امام کے دین کی پرواہ نہ کرے، کتنا بڑا ستم ہے. امام کا چاہنے والا جس نے ظہر کی نماز میں تاخیر نہیں کی وہ نماز کی پرواہ نہ کرے, یہ نہیں ہو سکتا. امام کا چاہنے والا دین کے پیچھے جائے گا, امام کا چاہنے والا دین کے لیے قربان کرے گا, جس طرح سے تو شہدا نے قربان کیا سب کچھ, خود بخود دین کے لیے محنت کر رہا ہوگا. اور اب چند جملے اگر مصائب کی عرض کروں تو عائشہ نے محترم بڑی کوشش کرتا ہے ہم جیسا بولنے والا, سید الشہداء کے دل کو دیکھو, ان کے قلب مقدس پر کب کیا گزر رہی ہے, اس کو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے. ہم لوگ نہیں جان سکیں گے, ہم لوگ جانیں گے شاید ہمارے دل غم سے ہی پھٹ جائیں گے کہ امام کے دل پہ کیا گزر رہی ہو, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں نظر آتا ہے کہ امام کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. مثلا اگر جلدی جلدی میں ہی عرض کروں, اس روایت کو سوچو کہ امام نے علی اکبر سے کیا کہا. علی اکبر دشمن کی طرف جا رہے تھے تو علی اکبر سے کہا, بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا. کیا گزر رہی ہے امام کے دل کے اوپر. سید الشہداء نے علی اکبر کو الوداع کیا, علی اکبر تھوڑا آگے گئے, سید الشہداء پیچھے چلتے ہوئے علی اکبر کے گئے. مڑ کے علی اکبر نے دیکھا تو باپ سے کہا, بابا آپ نے تو الوداع کر دیا تھا, اب پوچھو سید الشہداء کے دل پہ کیا گزر رہی. روایت عجیب موجود ہے ہمارے پاس, سید الشہداء کو علی اکبر کی آواز آئی کہ بابا آپ کو میرا سلام ہو. سید الشہداء نے دیکھا جوان بیٹا زمین کے اوپر گر گیا. عجیب, دو روایت بڑی عجیب ہیں. ایک روایت کہتی ہے سید الشہداء چل کر نہیں گئے, زمین پہ ٹٹول کر گئے تھے, زمین پہ ٹٹولتے ہوئے علی اکبر کی طرف بڑھے. اور ایک اور روایت بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں امام نے علی اکبر سے کہا, بیٹا باپ کو آواز دیتے رہو, دکھائی نہیں دیتا. باپ کو آواز تو دکھائی نہیں دیتا, عجیب مرحلہ تھا. سید الشہداء علی اکبر کے سرحانے پہنچے, ایک جملہ سید الشہداء نے کہا ہے جو قطعاً مخاتل کے اندر موجود ہے, شیخ عباس قمی بھی لکھتے ہیں, عجیب جملہ فرمایا, فرمایا علی اکبر سے, وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْأَفَا, اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں بچا. سید الشہداء کی دنیا میں کچھ نہیں بچا علی اکبر کے جانے کے بعد. بس ایک آخری جملہ, بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے دروازے تک آئیں, امام نے دیکھا زینب دروازے تک آئی ہیں, فوراً بی بی زینب سے کہا کہ زینب بہن ہرگز خیمے سے باہر مت آنا. تو علماء اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں, بی بی زینب کو پتا تھا کہ بھائی باہر نہیں آنے دے گا تو کیوں تشریف لائی وہاں تک, تو کہتے ہیں بی بی امام شناس تھی, وہ دیکھ رہی تھی میرے بھائی کے دل پر کیسا غم طاری ہوا ہے علی اکبر کا لاشا دیکھ کر, تو وہ خیمے تک تشریف لائی تاکہ امام بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھے. لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي يوم انقلب ينقلب. ما تنسى